26 میں بارے کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں پہلی جو سورت ہے سورہ احقاف, اللہ رب العزت نے اس سورت میں بھی انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے, اسی طریقے سے اس بات پر ڈٹا رہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ, کہ اللہ ہمارا رب ہے, اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں. اسی طریقے سے یہاں پر حتی اذا بلغ اشدہ جو آیت ہے, مفسرین کرام میں سے بعض نے فرمایا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے, کیونکہ اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اور جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی اس کے بظاہر مصداق نہیں تھے. چنانچہ کہا گیا حتی اذا بلغ اشدہ, جب وہ بلوغ کی عمر کو پہنچے, سمجھداری کی عمر کو پہنچے, 18 سال کی عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی ان کی تھی, اور اس کے بعد پھر سفر بھی پیش آتے رہے تجارت کے, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی, تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی یہی ہیں. تو وبلغ 40 سنہ, 40 سال کے پہنچ گئے. اور اسی طریقے سے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی وعلى والدی, کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں اس پر شکر ادا فرما رہے ہیں کہ جو مجھ پر نعمتیں کی ہیں اور میرے والدین پر. وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي, اسی طرح اولاد کی اصلاح کے لیے بھی پر بھی شکر ادا کر رہے ہیں. تو واحد صحابی ہیں اس وقت یہ کہ جن کے جو خود بھی مسلمان ہو گئے, اولاد بھی مسلمان ہو گئی, بعد میں والدین بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ دولت اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آیت اگر خاص کسی واقعے میں نازل ہوئی ہے تو یہ آیت کی خصوصیت اپنی جگہ پر, لیکن قرآن مجید تو چونکہ قیامت تک کے لیے ہے اس لیے ہر شخص اس کا مصداق بن سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے بھی مسلمان بنایا, اولاد کو بھی مسلمان بنایا, گھر والوں کو بھی مسلمان بنایا, اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی, تو اللہ تعالیٰ سے اس پر شکر بھی ادا کرے, تو یہ بھی اس کی وہ نہیں ہے. اس سے اگلے جو رکوع ہے اس میں جنات کے اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے دنیا میں, نبی بنا کر بھیجے گئے, تو شیاطین کا آسمانوں پر جانا رک گیا, انہیں بڑی فکر ہوئی, چنانچہ وہ تحقیق حال کے لیے مختلف علاقوں میں نکلے, یہاں تک کہ بعض یعنی جنات کی جماعتوں میں سے ایک جماعت مکے بھی پہنچی. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک علاقے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے فجر کی, تو آپ نے فجر کی نماز جب پڑھائی تو یہ جنات کی ٹولی وہاں سے گزری, اور انہوں نے جب وہ تلاوت سنی تو آپس میں کہا کہ یہی وہ تبدیلی ہے جس کی وجہ سے ہم آسمانوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ وہاں پر اتر گئے اور اتر کر قرآن مجید سننے لگے, اور ایک دوسرے کو کہتے تھے خاموش ہو جاؤ بھائی, دھیان سے سنو, یہاں تک کہ ان کے دل میں قرآن مجید اثر کر گیا اور وہ دولت اسلام سے مالا مال ہو کر وہاں سے واپس لوٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ تبلیغ کے لیے جنات کے علاقوں میں گئے, چنانچہ بہت سے واقعات اس سلسلے کے موجود ہیں, لیکن بہرحال یہ سب سے پہلا واقعہ ہے جس میں جنات جو ہیں وہ مسلمان ہوئے. اور یہ جب اپنے علاقوں میں گئے تو وہاں جا کر بھی انہوں نے جو ہے اس کی تبلیغ کی, اور اس کے نتیجے میں بہت سے جن جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے, اور بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ بھی آتے رہے, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ خود ان کے علاقوں میں تشریف لے گئے تبلیغ کے لیے اور بہت سے جنات کو آپ نے پھر مسلمان کیا. اگلی سورت سورہ محمد ہے, اس میں زیادہ تر احکام جو ہیں وہ قتال اور جہاد کے ہیں, جہاد کے سلسلے کی, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو یہ مکی سورت کہلاتی ہے, مدنی سورت کہلاتی ہے. ایک آیت جو ہے وہ اس وقت نازل ہو رہی تھی جب آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے, تو باقی پوری سورت جو ہے وہ مدنی ہے. اور یہ وہی موقع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کہہ رہے تھے کہ مکے میں تیرے شہر سے نکلنا نہیں چاہتا اور نہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں, مجھے تجھ سے محبت ہے لیکن تیری قوم مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتی, اس لیے مجبوراً میں یہاں سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف روانہ ہو رہا ہوں. تو اس وقت آیت نازل ہوئی تھی, تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ جہاد اور قتال کے احکام اس میں نازل ہوئے. اگلی جو سورت ہے وہ سورہ فتح ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی. صحابہ کرام میں سے بات فرماتے ہیں کہ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ ہوا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کی گئی تھی اس وقت ہی مکہ فتح ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا جس میں اپنے آپ کو آپ نے عمرہ کرتے ہوئے دیکھا اور بیت اللہ کی چابیاں آپ کے حوالے کی گئیں, تو بلا شک و شبہ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے, وہ بھی حقیقت میں وہی ہی ہوتی ہے. اس لیے آپ نے یہ خیال کیا کہ شاید اسی سال جو ہے وہ مکہ فتح ہو جائے, چونکہ کسی خاص سال کی تعین نہیں کی گئی تھی, اس لیے آپ نے جب صحابہ کرام کو یہ خواب بیان کیا تو ان کے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوا اور جی چاہا کہ حرم شریف جائیں, بیت اللہ جائیں اور وہاں جا کر عمرہ کریں, طواف کریں. تو یہ ان کے دل میں بڑی شدت کے ساتھ خواہش پیدا ہوئی, حتیٰ کہ بہت سے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تشریف لے چلیے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فتح ہو جائے گا. آپ نے مزید اور لوگوں کو بھی ساتھ لے لیا, اطلاع کر دی تاکہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو ان کے شر سے محفوظ بھی رہا جائے. بہرحال تقریباً 1400 کے قریب لوگ تھے جو عمرے کی نیت سے گئے, لڑنے کی نیت نہیں تھی بلکہ اصل مقصد اور اصل جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے, لیکن وہاں جب پہنچے اور ان کو پتہ چلی تو انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی. اور کہلایا بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابھی ہم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ اس وقت تو ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں, تو ان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا, انہوں نے اس کو بھی اپنی توہین سمجھا. بہرحال اس وقت ایک صلح نامہ مرتب ہوا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں اور آئندہ سال پھر آپ آئیں گے, اس سال عمرہ کرنے نہیں دیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال وہاں پر اپنا احرام آپ نے کھول دیا اور جو ہے اس سال آپ نے عمرہ نہیں کیا, لیکن جو صلح نامہ مرتب ہوا تو بظاہر وہ ایسا تھا جو بہت ہی دب کر کیا گیا ہو, لیکن اصل میں اس میں ایک نقطہ تھا اللہ تعالیٰ کا, اور اسی کی بنیاد پر اللہ نے بعد میں جو ہے وہ فتح بھی عطا فرمائی. یعنی یہ پابندی کی گئی تھی کہ اگر کوئی لڑے گا تو کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا, یہی وجہ تھی کہ جب بعد میں یہودیوں نے مخالفت کی اور لڑائی کی تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ مکے کے کافر ان کی مدد کے لیے آئیں, لیکن چونکہ وہ صلح کر چکے تھے اور معاہدہ کر چکے تھے اس لیے مدد کو نہیں آئے, نتیجتاً ان کو شکست ہو گئی, اور یہی شکست جو ہے بعد میں پھر ان کی کمر ٹوٹنے کا سبب بھی بنی کافروں کا, کہ جب یہودیوں کو شکست ہوئی تو کفار مکہ بعد میں جو ہے وہ بھی تنہا رہ گئے, اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر 8 ہجری میں غالباً مکہ مکرمہ فتح کرا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. اور یہی وہ موقع تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی لی تھی صحابہ کرام سے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تشریف لے گئے تھے اور ان کے وہاں ایک عزیز تھے, انہوں نے ان کو امن دیا. اہل عرب اس کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ اگر ایک شخص بھی کسی کو امن دے دے تو پھر کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا, غلط جو ہے وہ نگاہ بھی اس پر نہیں ڈال سکتا تھا. چنانچہ سیدنا عثمان غنی تشریف لے گئے تھے, لیکن کچھ اطلاع اس قسم کی کافروں کو ملی کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا مسلمانوں کے, تو انہوں نے سیدنا عثمان غنی کو روک لیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے, لیکن یہ اطلاع غلط تھی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطلاع پر بیعت کی کہ بھئی اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر ہم جو ہے جہاد کریں گے اور لڑیں گے. تو اس واقعے کو بھی یہاں پر اللہ نے ذکر کیا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم, اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان مومنین سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ لی تھی اور اللہ نے فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینہ بھی نازل فرمایا، تو یہ سکینہ سے مراد یہ ہے کہ اطمینان قلب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. بہرحال بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر صحیح نہیں تھی. سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں واپس تشریف لے آئے، اس واقعے کو بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ صفت ہے کہ وہ کافروں پر تو بہت سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحیم و کریم. آج یہ معاملہ ہمارا بالکل برعکس ہو گیا، کافروں کے لیے تو بڑے رحیم و کریم ہیں، ان کے لیے تو سمجھیے بچھے جاتے ہیں کہ بس نہیں چلتا کہ ہم لیٹ جائیں، وہ کسی طرح ہم پہ چڑھ جائیں، اوپر کھڑے ہو جائیں، چاہے ہم دبی جائیں اس میں، لیکن اپنے مسلمانوں کے لیے ان کو دبانے کے لیے کوئی کوشش جو ہے وہ نہیں چھوڑی جاتی کہ ان کو کسی طریقے سے اس طریقے سے دبایا جائے کہ آئندہ ان کی نسلیں بھی جو ہیں وہ اٹھ کر جو ہمارے خلاف کوئی بات نہ کہہ سکیں. تو یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ساتھیوں کی تھی. اب اس پر دیکھ لیں کہ کون پورا پورا اترتا ہے. خود ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہمارے اندر بھی بڑی کوتاہیاں ہیں عام مومن کے اندر، صرف حکمرانوں ہی کی بات نہیں ہے، ہم خود بھی ایک دوسرے سے کس طریقے سے پیش آتے ہیں، برداشت نہیں کرتے کسی کو، اور جو ہے وہ ایثار تو ہم لوگوں میں سے ختم ہو کر رہ گیا. ایثار نام کی چیز تو سمجھیے نکل گئی، اب اس پر آدمی اپنا سر پٹ کے یا جو ہے وہ سر پھوڑے دیوار سے، لیکن بظاہر یہ کہ ہم کسی کے لیے ایثار کریں، اپنی جگہ یہاں تک کہ چھوڑ دیں کہ بھائی آ جاؤ تم آگے آ جاؤ ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ چیز بھی نہیں رہی. میرے عزیز بھائی، آپس میں مسلمانوں کا ایسا رحیم و کریم ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لیے کہ انشاءاللہ اس پر جو اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام ہی کا مقام تھا کہ پیاسے جان دیتی، لیکن جب پڑوس میں دیکھا کہ ایک اور زخمی کرا رہا ہے تو پانی کے لیے کہا اس کو پلا دو مجھے رہنے دو، اور جب اس تک پہنچے تو اس نے کسی اور کی آواز سنی کہا کہ اسے پلا دو مجھے رہنے دو، جہاں تک کہ جب وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ بھی شہید ہو گئے، جب پلٹ کر آئے تو یہ بھی شہید ہو گئے، اور جب اور آگے پہنچے جن پہلے کے پاس تو پتہ چلا وہ بھی شہید ہو گئے. تو پیاسے جان دے دی لیکن اپنے مسلمان بھائی کو سب سے پہلے، اسلام سب سے پہلے اور مسلمان سب سے پہلے، وطن اور ملک بعد میں، یہاں پاکستان سب سے پہلے، اسلام بعد میں، مسلمان تو بہت بعد میں. یہ بالکل دیکھ لیجئے برعکس ہے، قرآن کے حکم کو اس کو دیکھ لیں کہ یہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اور جو ان کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم لیکن آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں، اور تراہم رکعان سجدا، تو دیکھے گا کہ ان کی پیشانیوں پر، تو دیکھے گا کہ ان کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھو گے عام طور پر کہ رکوع بھی کرتے ہیں سجدے بھی کرتے ہیں. بہرحال بات یہاں پر نشانیوں کے آگے کہ آگے ان کے کیا کیا علامات ہیں، تو وہ علامات اگر اللہ تعالی ہم میں بھی پیدا فرما دیں اور تو انشاءاللہ ہم بھی والذین معہ میں داخل ہو جائیں گے کہ جو ان کے ساتھی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے احباب، آپ نے ہمیں احباب فرمایا، صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کہ ہم آپ کے احباب نہیں ہیں، فرمایا کہ تم تو ہمارے احباب تو ہو لیکن میرے جو محبت کرنے والے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی آئے نہیں ہیں بعد میں آئیں گے لیکن وہ میرے دین پر چلیں گے میری اتباع کریں گے، تو وہ ہم احبائی، وہ ہیں میرے محبوب اور میرے احباب کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا ایمان بھی ایسا ہی ہے جیسا تمہارا ایمان. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما لے کہ بلا شک و شبہ صحابہ کرام نے تو وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھی، فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، تو ان کا ایمان تو بلا شبہ پہاڑوں جیسا ہونا ہی تھا، لیکن الحمدللہ آج بھی تو اہل ایمان ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ ان کا بھاری ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ بوجھل ہے. تو بلا شبہ وہ حقیقی معنی میں مسلمان ہیں، اللہ ہمیں انہیں ان میں شامل فرما لے. یہاں بات میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے تو اس میں ہمارے قلوب اور نرم ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، رحم و کرم کا معاملہ، ایثار کا معاملہ، یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، بات سے بات نکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں. کہ ہم صفوں کے اندر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ مسلح ڈال کے چلے گئے، اور خود جا کے جو ہے وہ اپنے خیمے میں لیٹ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اور بعد میں آنے والے جو ہے بےچارے یعنی خود تو جا کے آرام کر رہے ہیں اب جو نماز پڑھنے کے لیے آنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ جو ہے وہ گھری ہوئی ہے تو وہ بےچارے سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی بیٹھا ہوا یہاں پر لیکن آتے ہیں وہ بالکل آخری وقت میں یہ درست نہیں ہے یا بعض لوگ رحل رکھ کے چلے جاتے ہیں قرآن مجید چھوڑ کے پتہ چلا کہ صاحب کوئی صاحب قرآن مجید پڑھتے ہوئے اٹھ کے گئے ابھی اور پتہ چلا کہ وہ یہاں ہے ہی نہیں اپنے خیمے میں ہے یا بعض لوگ جو ہے وہ اپنے گھر بھی چلے جاتے ہیں یعنی جو اعتکاف میں نہیں بعد میں اور آ کے پھر دوبارہ اپنی جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے جو پہلے آئے گا اس کی جگہ ہے صف اول میں ایسے تو ہر آدمی جو ہے صبح سے مسلح ڈال کے چلا جائے ایسا مناسب نہیں ہے اپنے بھائیوں کا خیال کریں کہ جو لوگ بےچارے گھروں سے چل کے آتے ہیں دور سے آتے ہیں اس خیال سے کہ ہم صف اول میں جگہ پائے تو جو جب جگہ رکی بھی نہیں ہوگی تو وہی آ کے پہلے بیٹھیں گے لیکن اگر آپ روک کے رکھیں گے ہاں اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وضو کی حاجت یا پیشاب کی حاجت کے لیے آپ چلے گئے اور جا کے وضو بنانے کے لیے یا پیشاب وشاب سے فارغ ہونے کے اس میں کوئی حرج نہیں پھر بے شک مسلح بچھا کے چلے جائیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں میں اس صورت کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر مسلح بچھا دیا اور جا کے اب کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے آرام سے لیٹ گئے بیٹھ گئے یہ مناسب نہیں بلکہ اس میں تھوڑا سا اگر اپنے ظرف کو وسیع کر لیں دل کو میں گنجائش پیدا کر لیں تو آپ پہلی صف میں بیٹھیے آپ سے کوئی بزرگ آدمی اگر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے پیچھے آپ کا کوئی عالم آ جاتا ہے کوئی شیخ آ جاتا ہے بڑا آ جاتا ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں یا ویسے ہی عام مت الناس میں سے کوئی بزرگ آدمی ہے تو آپ اس کو اخلاقاً کہیں کہ آپ آگے تشریف لے آئیے اور خود پیچھے چلے جائیں سنو اس صورت میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا صفے اول آپ کو اس کو بھی ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے پہلے سے آپ نے جگہ صفے اول میں بیٹھے ہوئے تھے اب آپ نے اپنی صفے اول کو چھوڑ کر کسی مسلمان کا اکرام کیا اللہ آپ کا اکرام بھی کرے گا اور آپ نے ایثار کیا ایثار بھی ہوگا تو دیکھیے کہ ہمارا دل تو خود چاہتا ہے کہ پہلی صف میں آئے لیکن آپ نے اس کو چھوڑا کہ بھئی کوئی بزرگ آ گئے چلو آپ تشریف بھی آئیے آگے تو انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ اکرام پر اور ایثار پر آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا تو اس لیے اس معاملے میں بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے چاہے فجر کی نماز ہو یا اور تراویح کا موقع ہو اس میں چھوڑ کے مت جائیے یا تو بیٹھے رہیے پڑھتے رہیے اور اگر ضرورتاً جا رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہاں مسلح بچھا کے خیمے میں جا کے لیٹ جانا بیٹھ جانا یہ مناسب نہیں ہے اس میں جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی نشانی یہ بتائیں کہ تراہم رکعان سجدہ کہ تو دیکھے گا ان کو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے مقصد کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھو گے اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یہ عمل کیوں کر رہے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اور اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے اور ساتھ میں فرمائے سیما ہوں فی وجوہی من اثر سجود ان کی پیشانیوں پر تم سجدوں کے اثرات دیکھو گے یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کالے پیلے نشان پڑ جاتے ہیں اس سے وہ مراد ہیں تو سمجھ لیجیے وہ نہیں ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ سجدے میں جاتے ہوئے بھی رگڑا لگاتے ہیں زور سے اٹھتے ہوئے بھی زور سے پیشانی کو چھیل کے رکھ لیتے ہیں وہ مقصد نہیں ہے پیشانی کے نور سے مراد وہ نورانیت ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے چہرے پر نورانیت ہے پیشانی پر نورانیت ہے اور جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو یہ چونکہ نرم جگہ ہوتی ہے تو ویسے ہی نشان تو پڑ ہی جاتا ہے لیکن اس طریقے سے نشان ڈالنا جان بوجھ کے یہ ریاکاری میں داخل ہو جاتا ہے اس سے بچنا چاہیے خود سے ایسا نہ کرے ہاں اگر پڑ جائے ٹھیک ہے اللہ کا احسان ہے کہ بھی نماز پڑھیں گے نشان تو پڑے گا بعض لوگوں کے نشان اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ان کے گھٹنوں پر بھی نشان ہوتا ہے ان کے گٹوں پر بھی نشان ہوتا ہے ان کی پیشانی پر بھی نشان ہوتا ہے اور ان کے ہاتھوں پر بھی نشان ہوتا ہے بعض لوگ سجدوں میں دعا مانگتے ہیں ان کی پشت پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ایسے طریقے سے بچنا چاہیے کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ نشان دیکھ کے سمجھیں بڑے حاجی صاحب ہیں بڑے نمازی صاحب ہیں تو یہ ریاکاری سے آدمی کو بچنا چاہیے ڈرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں ریاکاروں میں داخل نہ فرمائے بلکہ ہر عمل جو ہم کریں اپنی رضا کے لیے کریں ورنہ آدمی کچھ بھی کر لے کتنے بڑے سے بڑا عمل کرے اگر خدا نہ کرے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں فائدہ کیا ہے لوگ خوش تھوڑی ہو جائیں گے لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ ان کو اچھے سے اچھا کھلا دیں اچھے سے اچھا پہنا دیں اور جناب معاملہ یہ ہے کہ آپ انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں گے آپ لیکن اس کے باوجود پتہ چلے گا کوئی کہے گا جی نمک کم تھا کوئی کہے گا مرچ کم تھا کوئی کہے گا کہ چاول ٹھیک نہیں تھے کسی نے کہنا گوٹیاں گلی نہیں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی وہ ضرور بتائیں گے
اور چاہے آپ اپنے جسم کے تکے بنا کے ان کو کھلا دیں پھر بھی انہوں نے کسر ضرور نکالنی ہے. اس لیے لوگوں کو خوش کرنے کی فکر مت کریں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں. ہم انشاءاللہ وہ راضی ہو گئے سب لوگ راضی ہو جائیں گے, اور جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے گا تو مخلوق کو بھی ناراض نہیں کرے گا. ناجائز بات ہو تو الگ بات ہے, لیکن جائز امور کے اندر اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, یہ احسان و سلوک کا معاملہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. صرف آپسی میں نہیں بلکہ اگر کافر بھی مدد کے مستحق ہوں تو ان سے, جو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں تو ان سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے. ہماری شریعت نے ان سے بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اور اگلی جو سورت ہے سورہ حجرات, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں. مثلا یہ کہ اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو, ان کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, جب اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تو پھر اپنی بات آگے مت بڑھاؤ, اپنے آپ کو پسے پشت ڈال, پیچھے کر لو, اللہ سے ڈرو. اور فرمائے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو اونچا بھی مت کرو. تو جیسے دنیا میں یہ حکم تھا اسی طریقے سے آج بھی یہی حکم ہے کہ جب آپ مسجد نبوی میں جائیں تو وہاں پر تلاوت بھی آہستہ آواز میں کریں, صلاۃ و سلام پڑھنا تو بھی آہستہ آواز میں پڑھیں, چیخ چیخ کے اونچی آواز سے پڑھنا کوئی کمال نہیں, بلکہ آہستہ آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب آدمی وہاں پہنچے روضہ اقدس پر مواضع شریف میں, تو اس وقت جا کے بہت محبت کے ساتھ, اور یوں سمجھے کہ میرا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور آپ کا چہرہ میری طرف ہے, اسی کا مطلب ہے مواجع. مواجع اصل میں مفعال, باب مفعالہ سے ہے, جس کا مطلب جانبین سے آتا ہے. تو مواجع کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کی طرف چہرہ ہونا یا چہرہ کرنا. تو جو شخص وہاں جا کر کھڑا ہوتا ہے تو اپنا چہرہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چونکہ قبلے کی طرف ہے تو گویا آپ کا چہرہ ہماری طرف ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں مواجع شریف. تو وہاں جو ہے بڑی جالی جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کر پیچھے ہٹ کر تھوڑا سا جو محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جاتا ہے, تو اس وقت بھی اونچی آواز نہ کرے, بلکہ دل میں جذبات ہونے چاہیے, اصل میں آنکھوں میں آنسو ہوں, اور محبت کے ساتھ انتہائی عقیدت کے ساتھ اپنی آنکھیں بھی نیچے کر کے یہ درود و سلام کا ہدیہ وہاں پر پیش کرے. تو زندگی میں بھی یہ حکم تھا اور آج بھی یہ حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو, فوق صوت النبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم, اور نہ اپنی آوازوں کو بلند کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے کے سامنے بلند کر لیتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے, جب یہ ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو جو ان کے وارثین ہیں, جو ان کے جو ہے ماننے والے ہیں, علماء ہیں, شیوخ ہیں, ان کا ادب اور احترام بھی یہ ہے. اسی طرح والدین کا ادب اور حکم بھی اسی میں داخل ہو گیا کہ ان کے سامنے بھی اپنی بات کو آگے مت کرو, اونچی آواز سے مت بولو, ان کا ادب اور احترام کرو. اپنی جو ہے وہ جیسا کہ قرآن نے دوسری جگہ والدین کے لیے خاص طور پر یہ حکم دیا کہ اپنے بازوؤں کو پھیلا دو ان کے لیے محبت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان سے نرمی سے بات کرو, سختی نہیں. تو یہی آداب جو ہے والدین کے بھی ہیں اور شیوخ کے بھی ہیں, مشائخ کے بھی ہیں. اور فرمایا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وان تم لا تشعرون, ایسی صورت میں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, یعنی ادنا بے ادبی گستاخی جو ہے وہ اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے. اور آگے ایک اور حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جاتے تھے تو آواز لگاتے تھے اونچی آواز سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارتے تھے, یا رسول اللہ کہہ کے چاہتے تھے کہ باہر نکلیں آپ گھر سے. تو فرمایا ایسا نہ کرو. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, بے وقوف آدمی ہیں وہ جو آ کر اس طرح آواز دیتے ہیں اور آپ کو, یعنی آپ کے آرام میں خلل ڈالتے ہیں, یا آپ کو جو ہے بے وقت تکلیف دیتے ہیں, ایسا نہیں. ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم, اگر وہ صبر کریں اور کھڑے رہیں انتظار کریں خود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلیں, تو لکان خیر لہم, یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہاں پر پھر وہی آداب ہیں کہ اگر اپنے سے بڑا کوئی ہے, شیخ ہے, اپنے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ان کے پاس ایسے وقت میں جائیں کہ جب وہ یا تو جاگ رہے ہوں ان کے اوقات کا, یا ان سے پہلے سے طے کر لیں کہ میں فلاں وقت آؤں گا, تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو, راحت اور آرام میں خلل واقع نہ ہو, اور وہاں جا کر اونچی اونچی آواز سے نہ پکاریں, بلکہ طریقہ یہ ہے کہ تین دفعہ دروازہ بجائیں, یا اگر بیل ہے جیسے تو اس کو جو ہے بٹن دبا دیں, بس تین دفعہ سے زیادہ نہیں. اگر تین دفعہ میں کوئی باہر آ جائے ٹھیک ہے, ورنہ واپس چلے جائیے پھر کسی وقت آئی. بعض لوگ جو ہے وہ باقاعدہ ہاتھ میں لاٹھی لے کے آتے ہیں دروازوں کو زور زور سے بجاتے ہیں، پورا گھر اگر سویا ہوا تو وہ بیدار ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ یہ آداب سے نا واقف ہونے کی بنا پر ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. بعض صحابہ کرام تو اس کے بعد اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ناخون سے دروازہ بجاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اونچی آواز نہ ہو جائے، ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. بہرحال یہ ڈرنے والی بات ہے. اور آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ افواہوں پر کان مت دھرو. جب کوئی شخص کوئی بات کہے تو بات پر فوراً یقین مت کر لو، کسی نے کہہ دیا ہمیں وہ تو تمہیں گالیاں دے رہا تھا، بس اب ہم آپے سے باہر ہو گئے، ہم نے خالص سنی اور سن کے ہم نے بھی دینی شروع کر دی. یہ صحیح نہیں طریقہ. تحقیق کرو کہ جو کچھ کہنے والا صحیح بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، کہیں آپس میں لڑا تو نہیں رہا. تو اس کو منع کہا کہ جو افواہ سازی ہوتی ہے کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے اور بغیر تحقیق کے لوگ یقین کر لیتے ہیں، تو اس سے منع فرمایا. کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جب بات کو کھل جائے اور بات واضح ہو تو ان تصیب قوم بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ تم نے جذبات میں آگے کو قدم اٹھا لیا اور بعد میں جو ہے پتہ چلا کہ بعض لوگ گھروں میں لڑائیاں کراتے ہیں، کسی کی بیوی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی الٹی سیدھی، اب شوہر صاحب جو ہے فن فناتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور آؤ دیکھا نہ تاؤ، دو چار تھپڑ رسید کیے، بعض دفعہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو جھوٹ بول رہا تھا، ویسے ہی اس نے کہہ دیا علیہ باللہ، تو پورا گھر تباہ برباد ہو گیا. اس لیے تحقیق کر لو ایسی خبروں سے پہلے. اور اسی طرح فرمایا کہ اہل ایمان کو کہا کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، الٹے سیدھے ناموں سے مت پکارو. کسی کو جو ہے اب ایک آنکھ نہیں تو کاڑا کہہ دیا، یا خدا نہ کرے بعض لوگ دجال تک کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ صحیح نہیں ہے. یعنی یہ بہت ہی غلط فرمایا، لا یسخر قوم من قوم، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، ممکن ہے آسا یکون خیر من ہوں، تم سے بہتر ہوں. اور اسی طرح فرمایا کہ عورتوں کے لیے بھی فرمایا خاص کر، ولا نساء من نساء، نہ کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، ممکن آسا یکون خیر من ہوں، تم سے بہتر ہوں. اور فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، الٹے سیدھے ناموں سے مت پکاڑو، لمبے موٹے دبلے اس طرح کے جو نام آج کل بھی چل رہے ہیں خوب دبا کے، نام سن کے بھی جو ہے وہ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کس طریقے سے یہ نام رکھ لیتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے کو فخریہ طور پر جو ہے وہ پکارتے ہیں. تو منع فرمایا کہ اس طرح سے، فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اس طرح کی حرکتیں، اس طرح سے ناموں سے پکارنا ایک دوسرے کو کہ جس میں دوسرے کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، فرمایا یہ اچھی بات نہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو. کسی کو کھاتا پیتا دیکھو تو پتہ ضرور کہیں ڈاکے ڈالتا ہے، چوری کا مال ہے اس کے پاس، اور جو ہے وہ بس نہ کھاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے نہ عزت کسی کی دیکھ سکتا ہے، اور خود ہی جلتا رہتا ہے حسد کے اندر. وہ بدگمان آدمی خود بخود جلتا رہتا ہے، سب سے بڑا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہے جس کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے. تو وہ تو بیچارے کو پتا بھی نہیں، بعض لوگ کہ فلاں شخص جناب فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، نماز میں بھی نہیں آتا، اب تمہیں کیا پتا کہ اسے کیا عذر ہے بیچارے کو. تو بلا وجہ بدگمانی مت مبتلا ہو. بہت سے لوگ ہیں ساری نمازیں پڑھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں نہیں آ پاتے اپنی کسی وجہ سے. بعض بزرگ ہیں، میں نے جو ہے معلومات کی تو پتہ چلا کہ ان کو بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ فجر میں نہیں پہنچ سکتے، اب لوگ ان کے خلاف ادھر ادھر کہتے پھریں، کچھ کیا کرتے پھریں، یہ مناسب نہیں، یہ بدگمانی ہے. ان کو تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، اور یہ اپنے عمل ضائع کرنے کا سبب بن رہا ہے، کوئی شخص ہو نصیب عاشق. اس لیے ایسی بدگمانی کرنا کسی کے بارے میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کسی بدگمانی میں مبتلا مت ہو، اچھا گمان رکھو، اور اگر تحقیق کے بعد پتہ چل جائے کسی برائی کا بھی تو پھر بھی کوشش کرو اس کی اصلاح کی، نہ کہ یہ کہ ہم اس کو جو ہے پوری دنیا میں اڑاتے پھر. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بطور خاص کسی وقت پہ مطالعہ کرنا چاہیے، اور معرف القرآن کی آٹھویں جلد لے کر سورہ حجرات کو خاص طور پر پڑھیے، اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور اسی طرح فرمائے خاص آخری حکم یہاں پر، ولا یکتب بعض حکم بعض، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، برا بھلا مت کہو، پیٹ پیچھے گالیاں بک رہے ہیں، پیٹ پیچھے برا بھلا کہہ رہے ہیں. فرمایا اگر ایسا کوئی کرتا ہے، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی بات یہ پسند کرتا ہے کہ ایاں کلا لحم آخی میتن، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے گویا کہ تم مردہ جو ہے مردار کا گوشت کھا رہے ہو. اب بتائیے کون پسند کرے گا, یہ کس کو پسند ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا اللہ نے فقری تم ہو تو تم ناپسند کرو گے یہ بات, اس لیے غیبت نہ کرو. واتق اللہ, اللہ سے ڈرو. اور سب سے جو اہم حکم یہاں پر ہے, ویسے تو سارے اہم حکم ہیں لیکن بحثیت انسانوں کے خطاب اللہ فرما رہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے, وجعلناکم شعوبا و قبائل, لیکن اس کے باوجود ہم نے تمہارے شعبے قبیلے کنبے برادری ہیں یہ بنا دی ہیں, لیکن یہ کیوں بنائی ہیں؟ لتعارفوا, تاکہ تمہیں تعارف ہو جائے ایک دوسرے سے, شادی بیاہ جو ہے وہ آسان ہو جائے. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا, کسی کے ہاں کوئی مر گیا, آدمی چاہتا کہ سبھی لوگ جو ہیں وہ جناب میرے پاس آئے اور وہ روئیں پیتے, لیکن آپس کی برادریوں کے تعلقات ہیں تو اب سب لوگ تو لازمی بات ہے کسی کے مرنے میں غمزدہ نہیں ہو سکتے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سے قریب تر ہیں, وہ آئیں گے تعزیت بھی کریں گے اور آپ کا دکھ درد بھی بٹائیں گے. اگر یہ برادریاں اور یہ سب چیزیں قبائل آپس میں نہ ہوتے تو ایک دوسرے کی زندگی جو ہے اجیرن ہو جاتی. مثلا انفرادی طور پر ایک شخص کیا کر سکتا ہے بےچارا, نہ شادی کا معاملہ نمٹا سکتا, نہ جو ہے کسی کو دفن کفن کا انتظام کر سکتا. یہ اسی وقت ہے جب آپس میں کسی کا انتقال ہو گیا تو پتہ چلا برادری کے لوگ جمع ہو گئے, آگے اس کے ساتھ ہاتھ بٹا لیا. تو یہ اس لیے ہے لتعارف, تاکہ تمہارے لیے تعارف ہو جائے ایک دوسرے کو, بھائی یہ میرا عزیز لگتا ہے, یہ چچا ہے میرا, یہ خالو ہے, یہ ہمارا مامو زاد ہے, یہ خالہ زاد ہے, یہ تایا زاد ہے, تاکہ یہ تعارف ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد تم بٹا سکو. لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر تم فخر کرو. فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تمہارے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت والا ہے جو متقی ہو. اب چاہے وہ کوئی ہو, تو متقی آدمی کی عزت ہے اللہ کی نظر میں. باقی اگر کوئی آدمی اپنے حسب نصب پہ فخر کرے تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو ہے وہ مار دینے کے لائق ہے چہرے پر, کیونکہ حسب نصب کوئی چیز نہیں ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتا ہے, تمہارے قلوب دیکھتا ہے. ان اللہ ينظر الى اعمالکم وقلوبکم ولا ينظر الى انسابکم, کہ اللہ تمہارے نسبوں کو نہیں دیکھتا, تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے, بلکہ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے قلوب کیسے ہیں آپس میں, اور متقی کتنا ہے کوئی آدمی. یہی اصل چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.